پیر 8 جون کے سیربین کے ساتھ شفینہ کی جامعی کا سلام۔ ترکی کے پارلیمانی انتخابات میں حکمراں جماعت اکثریت کھو بیٹھی، لیکن ترک کردوں کی جماعت پہلی بار پارلیمان میں پہنچی۔ کرد شہر دیار بکر میں جشن کا سما۔ ترکی کے انتخابات کا یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، احمد رضا سے خبریں سنیے۔ ترکی کے پارلیمانی انتخابات کے غیر واضح نتائج سامنے آنے اور نتیجتاً حصص بازاروں میں مندی کے بعد صدر رجب طیب اردوغان نے ملک کی تمام سیاسی جماعتوں پر زور دیا ہے کہ وہ ملک میں استحکام واپس لانے میں مدد کریں۔ ظفر سید۔
عام انتخابات میں اے کے پارٹی نے 41% نشستیں حاصل کی ہیں، جو کہ 2011 کے انتخابی نتائج سے خاصی کم ہیں۔ انتخابی نتائج کی وجہ سے آج ترک کرنسی لیرا اور حصص کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ کوئی بھی جماعت حکومت سازی کے لیے مطلوبہ عوامی حمایت حاصل نہیں کر سکی۔ مسٹر اردوغان نے تمام جماعتوں سے کہا ہے کہ وہ انتخابی نتائج کا صحت مندانہ اور حقیقت پسندی کے ساتھ جائزہ لیں۔
بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں کل مسلح حملے میں شیعہ ہزارہ برادری کے 5 افراد کی ہلاکت کے خلاف آج یوم سیاہ منایا گیا، جبکہ شہر کے بعض حصوں میں دکانیں بھی بند رہیں۔ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
ہڑتال کی کال کے باعث شہر کے بعض علاقوں میں کاروباری مراکز بند رہے، جبکہ بعض شیعہ تنظیموں کی جانب سے احتجاج بھی کیا گیا۔ گزشتہ روز شہر میں رونما ہونے والے واقعات کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں نے 10 سے زائد مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق گزشتہ روز شہر میں ایک دکان پر فائرنگ سے ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے 5 افراد ہلاک ہوئے تھے۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے گلگت بلتستان کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے لیے پولنگ مکمل ہو گئی ہے اور اب ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ فوج کی نگرانی میں ہونے والے انتخابات حکام کے مطابق بڑی حد تک پرامن رہے۔ ادھر پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات منعقد ہوئے 10 دن گزر گئے ہیں، مگر ابھی تک سرکاری نتائج جاری نہیں کیا جا سکے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے پہلے کہا تھا کہ حتمی نتائج کا اعلان 7 جون کو کیا جائے گا، مگر اب الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ زیادہ تر ریٹرننگ افسران مقررہ تاریخ تک نتائج بھجوانے میں ناکام رہے ہیں، اس لیے حتمی نتائج کا اعلان 12 جون تک ہی ممکن ہو سکے گا۔ بھارت کے دارالحکومت دلی کی حکومت نے ڈاکٹروں کو بھیجا گیا وہ سرکاری خط واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے، جس سے ریپ کی تصدیق کے ایک ممنوع ٹیسٹ کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ دلی سے سہیل حلیم۔
دلی کی حکومت نے یہ سرکولر مئی میں جاری کیا تھا۔ اس میں ڈاکٹروں سے کہا گیا تھا کہ ریپ کی تصدیق کے لیے جسمانی معائنے کا ایک روایتی طریقہ استعمال کریں، جس پر بھارتی سپریم کورٹ نے 2013 میں پابندی لگا دی تھی۔ عدالت نے کہا تھا کہ معائنے کا یہ طریقہ خاتون کی رازداری کے حق کے منافی ہے۔ جسمانی معائنے کے اس ممنوع طریقے کو دفاع کے وکیل اکثر اپنے موکل کے حق میں استعمال کرتے ہیں۔
عرب ملک شام سے یہ خبر ہے کہ وہاں ملک کے شمالی علاقے میں حکومتی فورسز کی بمباری سے 49 عام شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ شام میں انسانی حقوق کی صورتحال پر نظر رکھنے والے ایک گروہ کا کہنا ہے کہ حملے میں باغیوں کو نشانہ بنایا گیا اور مرنے والوں میں کئی بچے بھی شامل ہیں۔ برطانوی سائنسدان سپر برگ کے نام سے مشہور ایک اینٹی بایوٹک سے لڑنے کی طاقت رکھنے والے بیکٹیریا کے متعلق تحقیقات شروع کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں سمندر کی لہروں پر پرواز کرنے والے سرفرز کی بڑی آنت کے متعلق معلومات جمع کی جا رہی ہیں۔ شمائلہ خان۔
یہ اپنی نوعیت کا پہلا برطانوی پروجیکٹ ہے جسے بیچ بمز کا نام دیا گیا ہے، جس میں تحقیق کار گندے پانی کی سمندر میں نکاسی کے خلاف سرفرز کے ایک گروپ کے ساتھ مل کر کام کریں گے، کیونکہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں سرفرز زیادہ سمندری پانی پیٹ میں لے جاتے ہیں۔ سرفرز سے اپنے فضلے کے نمونے فراہم کرنے کا کہا جا رہا ہے تاکہ سائنسدانوں کو سمندری آلودگی کے انسانی صحت پر اثرات کا جائزہ لینے میں مدد مل سکے۔
آسٹریا کی ایک یونیورسٹی کے تحقیق کاروں نے دنیا کی ایسی پہلی مصنوعی ٹانگ بنائی ہے جو اصل ٹانگ کی طرح محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، حتیٰ کہ درد بھی۔ سارہ حسن۔
یونیورسٹی آف آسٹریا کے پروفیسر ہوبرٹ ایگر نے یہ ٹانگ ایجاد کی ہے، جس میں کٹ جانے والی ٹانگ کی بچی کچی اعصابی نسوں کو ران کے صحت مند پٹھوں سے دوبارہ جوڑ دیا گیا ہے، اور مصنوعی ٹانگ کے تلوے میں لمس کو محسوس کرنے والے سینسر لگائے گئے ہیں जिन्हें कटी हुई टांग के हिस्सों से जुड़े स्टिमुलेटर से जोड़ दिया गया। इस मसनूई टांग को 6 माह से इस्तेमाल करने वाले एक ऑस्ट्रेलियाई शहरी का कहना है कि अब वो बर्फ पर बिल्कुल नहीं फिसलते और बता सकते हैं कि आया वो सड़क पर चल रहे हैं, घास या मट्टी पर।
भारत में मुस्लिम उलमा ने स्कूलों में योगा के फरोग की हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ मुल्कगीर मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमान बिरादरी को मजहबी मामलात पर रहनुमाई फराहम करता है। उसके अरकान कहते हैं कि बच्चों को योगा के आसनों की मशकें करवाना और सूरज को सलाम करवाना वगैरह उनके मजहबी अकायद के खिलाफ है। भारत की हिंदू कौम परस्त जमात बीजेपी के वजीर आजम नरेंद्र मोदी योगा को मुल्क के कौमी सकाफती अमल के तौर पर फरोग देना चाहते हैं। ये BBC उर्दू सर्विस है।
पंजाब में शिद्दत पसंदों के साथ कोई रवादारी नहीं। पंजाब के वजीर दाखला,
हमारी जो काउंटर टेररिज्म की पॉलिसी है वो चाहे दाइश है, चाहे TTP है, चाहे लोकल कमांडर्स हैं, चाहे जो भी है, उनके लिए यकसा है, जीरो टॉलरेंस है। देयर इज नो सच थिंग कि ये गुड है, ये बैड है, ये हमारा है, ये और किसका है। एंड द लॉ इज इफेक्टिव अगेंस्ट एवरीबॉडी। नाउ
आगही के लिए सैरबीन सुना कीजिए।
हालात हाजरा का प्रोग्राम सैरबीन आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। सैरबीन का बड़ा मौजू तुर्की के इंतखाबात नतायज और मुजमरात। तुर्की में इलेक्शन मुकम्मल हुए जिनमें गैर मुतवक्के तौर पर कोई भी जमात सादा अक्सरियत हासिल न कर सकी। सदर रजब तैयब उर्दुगान, जिन्हें नतायज से सियासी तौर पर बड़ा धचका लगा, उनकी जमात जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी ने 258 नशिस्तें हासिल की जो कि सादा अक्सरियत से भी कम है। हाल अहवाल और माजरे के साथ इस्तांबुल से काशिफ कमर।
जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी या AKP सबसे ज्यादा नशिस्तें हासिल करने का जश्न जरूर मना रही है, लेकिन इतवार से पहले उससे खुद ये खदशा तो था कि आईनी तरमीम के लिए दरकार अक्सरियत न मिले, लेकिन पार्टी सादा अक्सरियत से भी महरूम हो जाए इसका किसी को अंदाजा नहीं था। इस हैरानकुन नतीजे का सबब बनी है पहली बार इलेक्शन में एक जमात के तौर पर हिस्सा लेने वाली बाएं बाजू की कुर्द पार्टी HDP। पार्टी के शरीक सरबरा सलाउद्दीन दमिरतास ने इलेक्शन के रिजल्ट को मुल्क में मुतलकुल इनान हुक्मरानी का इख्तिताम करार दिया।
इन इंतखाबात के नतायज ने तुर्की में सदारती निजाम और आमिरियत की कोशिशों का खात्मा कर दिया है।
गो AK पार्टी इलेक्शन में सबसे बड़ी जमात के तौर पर सामने आई है, लेकिन खुद उसे भी अपनी खराब कारकर्दगी का अंदाजा है। जमात के सरबरा और वजीर आजम अहमद दाऊद ओगलो भी नतायज के बाद गुज़िश्ता रात शायद इसी जानिब इशारा कर रहे थे।
हमने आजमाइशों का पहले भी मुकाबला किया है, न पहले झुके थे और न अब किसी सियासी जमात के सामने झुकेंगे। ये न भूलें कि इन इंतखाबात में हमने ही फतह हासिल की है।
अपोजिशन की बाकी दोनों जमातों को तो तकरीबन पिछले इंतखाबात जितनी नशिस्तें ही मिली हैं, लेकिन HDP की अंदाजों से भी बेहतर कारकर्दगी का नतीजा ये है कि हुक्मरान जमात को अब सादा अक्सरियत के लिए भी मजीद 18 नशिस्तें दरकार हैं।
इंतखाबी नतायज ने तुर्क सियासत में 13 बरस के इस्तेहकाम के बाद एक नई सूरत हाल पैदा कर दी है। पार्लियामेंट में मौजूद 3 जमातों में से 2 हुक्मरान जमात के साथ बैठने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं है। तीसरी जमात CHP अगर तैयार हो भी गई तो शायद वो कीमत इतनी ज्यादा मांगे जिसके लिए AKP तैयार ना हो।
इलेक्शन के नतीजे से सबसे ज्यादा जख्म 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले मौजूदा सदर रजब तैयब एर्दोगान को पहुंची है और अब उनके एक ताकतवर सदारती निजाम के इरादे पूरे होने का कम अज कम कोई फौरी इम्कान नहीं है। फिलवक्त एर्दोगान न सिर्फ एक अलामती सरबराहे मुमलिकत हैं, बल्कि उन्हें ये भी मालूम नहीं है कि उनकी जमात अगर मखलूत हुकूमत बनाने में कामयाब होती है तो कहीं इस मकसद के लिए उनसे तो कुर्बानी नहीं मांगी जाएगी। काशिफ कमर, BBC न्यूज, इस्तांबुल।
चलें काशिफ कुमार, ये तो पूरे बाजे गाजे और रंग के साथ आपकी रिपोर्ट हो गई, लेकिन पहले ये बताइए आप इस्तांबुल से ही बात कर रहे हैं ना इस वक्त सरबीन में?
जी बिल्कुल।
अच्छा, तो काशिफ ये बताइए कि इस वक्त ताजा तरीन क्या सूरत हाल है वहाँ, इस वक्त अब क्या हो रहा है?
اس وقت تو صرف یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ کسی طرح حکومت سازی کا فیصلہ ہو سکے کہ یہ مخلوط حکومت بنے گی آئندہ یا اقلیتی حکومت بنے گی یا صورتحال اس سے بھی کچھ آگے بڑھے گی. آج استنبول میں جو کرد نواز جماعت ہے ایچ ڈی پی وہ فتح کا جشن منا رہی ہے, ایک ریلی منعقد کر رہی ہے. اس کے علاوہ وزیر اعظم احمد داؤد اوغلو نے کابینہ کا اجلاس آج طلب کیا تھا صورتحال پر غور کے لیے, یہ اجلاس کل تک ٹال دیا گیا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اتوار کو پولنگ ہوئی تھی تو اے کے پی کو اگر یہ توقع تھی کہ اگلا دن ان کے لیے روشن صبح بن کر طلوع ہوگا, ایسا نہیں ہوا. سیاسی مطلب بہت زیادہ ابلارود ہے.
تو کاشف قمر, صدر رجب طیب اردگان کے پاس اب کون کون سے راستے یا آپشنز ہیں؟
دیکھیے صدر اس وقت تو آئینی طور پر ایک صرف علامتی سربراہ رہ گئے ہیں اور تمام اختیارات اب وزیراعظم کے پاس ہیں, وہی سب سے بڑی جماعت کے اس وقت سربراہ بھی ہیں. تو صدر کے پاس فوری طور پر تو ایک راستہ اس کے سوا کوئی نہیں ہے کہ وہ انتظار کریں اور صورتحال کے واضح ہونے کے بعد ہی اپنا کوئی لائحہ عمل طے کریں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب اگر وہ یہ سوچ رہے تھے کہ آئین میں ترمیم کرا لیں گے, صدارتی نظام لے آئیں گے, یہ سب باتیں تو اب صرف کہیے کہ مجنوں کا خواب ہے.
اچھا تو کاشف قمر, حکمران جماعت کی اکثریت جب ختم ہو گئی تو کیا اپوزیشن مل کر حکومت نہیں بنا سکتی؟
یہ بڑی دلچسپ بات ہے. پوری کی پوری اپوزیشن حکمران جماعت کے انتہائی سخت خلاف ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی, حالانکہ اگر دیکھا جائے نمبر کے لحاظ سے تو سب ملا جلا کے ان کی تعداد بنتی ہے 292 جو سادہ اکثریت سے زیادہ ہے, لیکن حقیقی صورتحال یہ ہے کہ ایک اپوزیشن کی پارٹی ایم ایچ پی وہ کردوں کے ساتھ بالکل بھی کسی بھی حکومت میں شامل نہیں ہوگی, انہوں نے صاف کہہ دیا ہے. بلکہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ کسی بھی مخلوط حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے. اور اگر یہ صورتحال ہے تو پھر ظاہر ہے اے کے پی کے بغیر, حکمران جماعت کے بغیر کوئی بھی حکومت نہیں بن سکتی. خود حکمران جماعت جو اس وقت ہے اس کے پاس بھی اتنی تعداد نہیں ہے کہ وہ اپنی حکومت بنا لے.
تو کاشف قمر, کرد پارٹی ایچ ڈی پی کو صرف کردوں نے ہی ووٹ نہیں دیا بلکہ دوسرے طبقات اور گروپس نے بھی ووٹ دیے, اس کی کیا وجہ ہے؟
دیکھیے یہ بڑی دلچسپ بات ہے, کیونکہ توقع تو ظاہر ہے یہی کی جا رہی تھی کہ اگر ان کو 10% ووٹ مل گئے تو بھی جو ہے نا وہ کارکردگی اے کے پی کی بہت اچھی ہوگی. تو ایک طرف اگر حیران کن نتیجہ یہ نکلا ہے کہ حکمران جماعت احمد داؤد اوغلو کی اردوغان کی پارٹی وہ سادہ اکثریت نہیں حاصل کر سکتی, تو اتنا ہی حیران کن نتیجہ ایچ ڈی پی کو ملنے والی حمایت کی صورت میں نکلا ہے. اب اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ ان کا جو بائیں بازو کا میسج تھا کمیونسٹ نظر یاد کا, اس کی بنا پر ملک کے بائیں بازو کے طبقات سے انہیں بہت زیادہ مدد ملی ہے. پھر جس انداز میں انہوں نے ساری اقلیتوں کے حقوق کی بات کرنے کی کوشش کی ہے, اس کے نتیجے میں ان کو بہت سارے ایسے حلقوں کے ووٹ بھی ملے ہیں جو اے کے پارٹی کو ووٹ نہیں ڈالتے, اور ساتھ ساتھ بہرحال انہیں کردوں کے تو ووٹ بڑی تعداد میں ملے ہی ہیں. تو ان سب سے ملا جلا کے ان کو ایک زبردست کامیابی ملی ہے.
اچھا کاشف قمر, یہ گوگلی آ رہی ہے, اگر ہو سکے تو سنبھالیے گا. ترکی کا جب نام آتا ہے پتہ نہیں کیوں فوج کا خیال آتا ہے, اقتدار ترکی اور فوج یہ مثلث بنتا رہا ہے. روایتی طور پر فوج کا کافی اثر رہا ہے, کیا اس مرتبہ فوج کا کوئی کردار نظر آیا؟
یہ ترکی کی سیاست پر اگر آپ نظر ڈالیں نا تو پچھلے 13 سال کا جو سب سے بڑا حاصل ہے, اور خاص طور پہ پاکستان جیسے ملکوں کے جمہوری نظام کے تناظر میں, تو دکھائی یہ دیتا ہے کہ ترکی میں سیاستدانوں نے فوج کی گرفت کو سیاست پر, سیاسی نظام پر بہت زیادہ کور کیا ہے. یعنی اس وقت بھی وہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ ان کے جو ہے نا وہ باقاعدہ ایک وہ چل رہے ہیں, کچھ مقدمات ان کے اوپر چل رہے ہیں جنرل کے اوپر, جس کا پہلے سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. تو یہ صورتحال ہے اس وقت کہ فوج کی گرفت بہت کمزور ہوئی ہے, اور فوج کی اس کمزور ہوتی ہوئی گرفت کا سب سے زیادہ فائدہ ابھی تک اے کے پی کو ملتا تھا, آئندہ کس کو ملے گا یہ ابھی واضح نہیں ہے.
کاشف قمر استنبول سے سربین میں براہ راست آنے اور پروگرام میں جان ڈالنے کا بہت بہت شکریہ. اور اب ترکی کے انتخابات کا تجزیہ, اور اس میں میرے دو مہمان میرے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. ایک ہیں فرخ سہیل گوئندی صاحب, پاکستان کے دانشور ہیں, تجزیہ کار ہیں, اور ترکی کے کئی مرتبہ وہاں گئے ہیں. ترکی پر دو کتابوں کے مصنف ہیں جن میں سے ایک کا نام ہے ترکی ہی ترکی. دوسرے میرے مہمان ہیں کامران بخاری, آپ جانتے ہی ہوں گے, امریکہ کے نجی شعبے کے عالمی تحقیقی ادارے اسٹریٹجک فورکاسٹنگ کے نائب صدر اور مشرق وسطی اور مسلم ممالک کے امور پر گہری نظر رکھتے ہیں, کئی مقالوں اور دو کتابوں کے مصنف بھی ہیں. فردوس سہیل گوئندی صاحب, پہلے تو آپ کہیے, آپ موجود ہیں سربین میں شامل ہیں؟
جی جی بالکل موجود ہوں جی.
کامران بخاری صاحب عطا ہو
آپ جی کی آواز آ رہی ہے؟
بہترین بہترین. تو کامران بخاری, سب سے پہلے آپ ہی کی باری. اتوار کو ہونے والی پارلیمانی انتخابات سے ترکی میں عدم استحکام تو پیدا نہیں ہوگا؟
دیکھیں, عدم استحکام کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. جس طریقے سے پہلے ایک پارٹی جو ہے وہ حکومت کر رہی تھی, اب اس طریقے سے نہیں کر پائے گی کہ ان کے پاس سادہ اکثریت بھی نہیں ہے. گو کے جو ہے وہ سیٹوں کا فرق کم ہے, لیکن جب آپ کسی اور کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اپنی حکومت چلانے کے لیے, تو پھر یہ ہے کہ پھر اس طریقے سے آپ اپنے مسلز کو فلیکس نہیں کر سکتے ڈومیسٹک اور فورن پالیسی میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈومیسٹک پالیسی پہ اتنا جو اثر ہے وہ تو ایک جو ہے ایکسپیکٹڈ ہے, لیکن بہت کم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ترکی کی فورن پالیسی پہ کتنا اثر پڑے گا اس الیکشن کے نتائج کا.
سہیل گوئندی صاحب, اس وقت ترکی پارلیمانی سیاست میں جو سب سے بڑا کردار ابھرا ہے وہ ہے کردوں کی جماعت ایچ ڈی پی. اتنی بڑی سیاسی تبدیلی کیسے ممکن ہو گئی سر؟
اس کی ذمہ دار بھی اک پارٹی اور اردوان ہیں, ان پر یہ الزام لگتا آیا ہے. اور میرے سے اکثر یہ سوال ہوتا ہے, کیا پاکستان میں یہ ممکن ہے کہ طالبان کسی طرح پاکستان کی پارلیمنٹ میں آ جائیں؟ یہ پچھلے سال سوال اٹھا تھا جب صلاح الدین دیمتاش جو ان سے ہیں صدارتی امیدوار بنے, تیسرے امیدوار تھے. لیکن جو سب سے اعلیٰ بات ہوئی ہے اور دلچسپ تضاد یہ ہے کہ اک پارٹی جیت کے بھی ہار گئی. اس کی دو شکست کے دو نشانے ہیں, ایک تو یہ کہ اک پارٹی حکومت نہیں بنا پائے گی, دوسرے جو اردوان اگلے 10 سال کا منصوبہ لیے بیٹھے تھے اور یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ سیکولرزم اور اتاترک جو ہے وہ دفن ہو گیا, یہ سارا خواب ان کا چکنا چور ہو گیا. اور سب سے پہلا مطالبہ یہ آیا کمال اپنا کلیج اردولو کا کہ وہ اپنا وہ صدارتی محل چھوڑ جائیں جو وائٹ ہاؤس سے 3 گنا بڑا ہے. لیکن جو ہیڈے پہ جو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہے وہ اب کردوں کی پارٹی نہیں ہے, وہ مین اسٹریم کی پارٹی بن گئی ہے اور وہ سوشلسٹ پارٹی ہے. یعنی وہ جے پی کی طرح سوشل ڈیموکریسی کی طرف جائے گی, وہ مین اسٹریم میں آئے گی. ڈائیورسٹی ہوئی ہے ڈیموکریسی میں, اور ٹرکش ڈیموکریسی میں یہ ایک اچیومنٹ ہے. یہ ترکی کو عدم استحکام نہیں دے گی, بلکہ ترکی کے اندر عدم استحکام کے حوالے سے جو اک پارٹی نے اپنی 2 ٹینیور میں کیا ہے اردوان کی قیادت میں, اس نے عدم استحکام دیا ہے. لیکن جو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا جیتنا, یہ در حقیقت جے پہ جمہور خلق پارٹی کے ووٹوں کو اس نے کم کیا ہے. یعنی یہ ووٹ, اس میں سے یہ ووٹ بھی عموماً جے پہ کو جاتے تھے. لیکن جو دوسرا رجحان ہے وہ ہے ملی حرکت پارٹی مہ پہ. مہ پہ جو ان سے یہ ایکسٹریم نیشنلسٹ پارٹی ہے جو ترکان یا ترانزم پر یقین رکھتی ہے, اور یہ اتنے ہی کمالسٹ ہیں جتنے یہ سیکولر ہیں. اور یہ مزے کی بات ہے, دائیں بازو کے سیکولر ہیں. پاکستان میں یہ لوگ نہیں سمجھتے, یہ نماز بھی بہت اتنی اک پارٹی والوں سے زیادہ پڑھتے ہیں, اور اتاترک کے بھی ڈائی ہارٹ جو سے ہیں فالور ہیں. تو یہ رجحان جو ہے میرا خیال اپنا پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی سے زیادہ ڈیسائسیو رول کرے گی اب مہ پہ ملی حرکت پارٹی. تو یہ جو عدم استحکام کا ذمہ داری آتی ہے اک پارٹی کے اردوان پر ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اک پارٹی کی اعلیٰ قیادت بشمول احمد داوتولو اور بلند ارنجی جو نائب وزیر اعظم ہیں, وہ اب اس کو ایک آزاد پارٹی سمجھتے ہیں. اور انہوں نے کہا تھا کہ بعد از انتخابات میں بڑے انکشافات کروں گا, خصوصاً جو انکرا کے بڑے میئر ہیں, پچھلے 12-15 سال سے وہ میئر آئے ہیں اک پارٹی کی پارٹی سے.
یا ذرا سا فروغ سہگل گوئندی صاحب تحمل سے کام لیے, میں کامران خان کو, کامران بخاری صاحب کو لا رہا ہوں. سنا آپ نے یہ مہ پہ اور جہ پہ کی تکرار, اور ترکی میں کمال اتاترک کے سارے خواب چکنا چور کرنے کے مبین عزائم تو دھرے کے دھرے رہ گئے. ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان آئینی تبدیلی کے ذریعے صدارتی طرز حکومت لانا چاہتے تھے, مگر وہ تو پارلیمانی اکثریت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. اردوغان کے نقصان کے ساتھ ساتھ کیا آپ کامران بخاری اسے اسلام پسندوں کی شکست بھی سمجھیں گے؟
نہیں, میں نہیں سمجھتا, کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ یہ اسلام پسندی بھی بڑا ہی ایک جو ہے وہ ایگزیجریٹڈ ہے. دیکھیں اک پارٹی جو ہے وہ اسلامسٹ گروپ نہیں ہے, وہ نہ شریعہ نافذ کرنا چاہتے ہیں اور اسلامک اسٹیٹ کا تو نام بھی نہیں لیتے. وہ کنزرویٹو ریلیجیس اورینٹڈ لوگ ہیں کہ جو اپنا جمہوریت کے تھرو جو ہے جنہوں نے اقتدار سنبھالا ہے, اور وہ ایک نئی جسے کہتے ہیں پوسٹ کمالسٹ سیکولرزم کی جو ہے ڈیفینیشن کی جانب چل رہے تھے کہ کسی طریقے سے ایک پوسٹ کمالسٹ سیکولرزم کا ورژن, کیونکہ جو کمالسٹ سیکولرزم ہے وہ لئیسزم ہے, وہ فرینچ ماڈل پر ہے. تو جو اک پارٹی جا رہی تھی وہ تھوڑا سا امریکن سٹائل, جہاں پہ جو ہے نا ریلیجن کو سپریس نہیں بلکہ ریلیجن کی طرف جو ہے نیوٹریلٹی کا جو ہے وہ رجحان ہو ریاست کی جانب سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیز جو ہے اس نے ایک جو ہے عجیب موڑ کاٹا ہے یا ایک عجیب کروٹ ہوا ہے اس ٹرجیکٹری کے اندر, کیونکہ دیکھیں اس سے پہلے وہ جو ان کے حلیف تھے گلین موومنٹ والے ان کے ساتھ بھی یہ لڑ بیٹھے, تو وہ جو ایک سٹرگل تھی کہ بھئی جو ہے اسلام اور سیکولرزم اور جمہوریت کو کا امتزاج کیا جائے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز میں وہ پروسیس ڈیسیلریٹ ہوا ہے الیکشن کے ریزلٹ کے ساتھ ساتھ. کیونکہ اپنا جیسے میرے جو کو پینلسٹ ہیں انہوں نے فرمایا کہ جو مہ پہ ہے وہ بھی اس میں جو ہے ایک ایلائے ہے اور رہی بھی ہے. اب ظاہر ہے جب وہ ایلائے ہوں گے تو ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, پھر ایک نئی ڈیموکریٹک فورس جس جو ایچ ڈی پی ہے وہ سامنے آئی ہے, لیفٹ ونگ ہے, اور ٹھیک ہے کردوں کی اکثریت ان کے ساتھ ہے لیکن صرف کردش پارٹی نہیں ہے. تو جو لینڈسکیپ ہے, جو آئیڈیالوجی ہے, جو پوسٹ کمالزم کی جانب جو ایک سفر ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر اب وہ اے کے پی کی ڈومیننس نہیں رہی, اور دوسری پارٹیز بھی ریلیجن کے اوپر جو ہے کچھ نہ کچھ ان پٹ دیں گی کہ ریلیجن کا کیا رول ہونا چاہیے ریاست اور پبلک افیئرز میں.
تو فیروز سہیل گوئندی صاحب, حکمران جماعت جسٹس پارٹی کو اکثریت نہ ملی مگر وہ اب بھی سب سے بڑی جماعت تو ہے نا,
بالکل ہے.
دوسرے نمبر پر 25% ووٹ حاصل کر کے آئی ہے ریپبلکن پیپلز پارٹی, اور تیسرے نمبر پر آئی ہے نیشنلسٹ موومنٹ پارٹی جس نے 16% ووٹ حاصل کیے. سوال میرا یہ ہے ان میں سے کون کس سے مل کر مخلوق حکومت بنا سکتا ہے, ان میں کوئی ٹپڑ ہے بوتا ہے یا نہیں ہے؟
دیکھیں یہ بہت مشکل ہے, چونکہ جو ملی حرکت پارٹی ہے تیسری لارجسٹ پارٹی جس کو آپ نے کہا اور فورتھ لارجسٹ, ان کا ایڈیولوجیکل کلیش ہے, یہ کسی شکل بھی اکٹھے نہیں ہوں گے. اگر اکٹھے ہوں گے تو یہ دو چیزوں پر اکٹھے ہوں گے کہ اردوان کو صدارتی محل سے کیسے فارغ کیا جائے, اس پر تینوں پارٹیاں اکٹھی ہو سکتی ہیں. کولیشن کے حوالے سے ابھی بھی امکان ہے کہ اک پارٹی کچھ لوگوں کو شامل کر کے اپنی مخلوط بنا سکتی ہے. اس کے حوالے سے جو آج ترکی میں میں نے رابطہ کیا وہ یہ ہے کہ مہپ کے کچھ پارلیمنٹ کے ممبر جو ہیں وہ اپنی پارٹی جو ان سے چھوڑ سکتے ہیں, اور وہ حکومت میں شامل ہونے کے لیے بے چین ہیں, اور ان کی قیادت کو بڑی فکر ہے کہ ان کے اگر 10-15 لوگ ٹوٹ گئے تو اک پارٹی حکومت بنا لے گی. لیکن یہ اب ایسی حکومت نہیں ہوگی جس پر پوری دنیا میں یہ کہا جاتا تھا کہ اک پارٹی ایک جسٹس ڈیولپمنٹ کی پارٹی ہے, چونکہ ٹرکی میں اک پارٹی کو یہ بھی کہا جاتا ہے ڈیولپمنٹ اینڈ کرپشن پارٹی, کہ انہوں نے ڈیولپمنٹ بھی خود کی اور کرپشن بھی خود کی. تو اک پارٹی حکومت بھی بنا سکتی ہے, اس میں ابھی امکان ہے, اور یہ چاہے گی جہے پہ کہ وہ حکومت بنائے. اور خصوصاً ملی حرکت پارٹی کے قائد نے یہ کہا ہے بچے نے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھنا پسند کریں گے. اور چوتھی جو پارٹی ہے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہیڈے پہ جس کو کہتے ہیں, جو کردوں کی شناخت سے ابری لیکن اب وہ سوشلسٹ رجحانات رکھنے والی جماعت ہے, اس کی پارٹی ان کی پارٹی پر سے ترکوں نے بھی ووٹ دیے ہیں, کردوں نے بھی ووٹ دیے ہیں, اور یہ ایک مین اسٹریم میں ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے.
ڈیولپمنٹ ہو گیا اس میں. یہاں ایک منٹ ذرا سا فیروز سہیل گوئندی صاحب تامل سے کام لیجیے. کامران بخاری, میں ذرا جو فارن پالیسی پر اور فارن افیئرس پہ اثر پڑے گا میں وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. ترکی میں اب تک سفید کے مالک رجب طیب اور اردگان سمجھے رہتے تھے لیکن پارلیمانی انتخابات میں اکثریت سے محروم ہو گئے, وہ خطے میں خارجہ پالیسی پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟
دیکھیں سب سے اہم جو ایشو ہے وہ ترکی کے لیے وہ اس وقت سیریا ہے. سیریا ایک جو ہے ایک آگ کی مانند ہے جو ان کے جنوبی بارڈر کے اوپر جو ہے اس کے شعلے لپک رہے ہیں, اور وہاں پر کردوں کا مسئلہ بھی ہے سیریا کے کرد کا, اور پھر یہ ہے کہ داعش ہے, دیگر اور گروپ ہیں, اسد حکومت ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی ذمہ داری جو ایک طرح سے ترکی پہ پڑتی ہے. ترکی باوجود اس کے کہ اکثریت حکومت تھی رجب طیب اردوغان اور ان کی جماعت کے ساتھ, تو لیکن وہ کچھ کر نہیں پائے, وہ جو ہے ہیزیٹنٹ تھے, ڈبل مائنڈڈ تھے. اور وہ میری جو بات چیت ہوئی تھی ان کے لوگوں کے ساتھ استنبول کے اندر, تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی الیکشن کے بعد جو بھی ہوگا وہ الیکشن کے بعد ہوگا. تو اب جب الیکشن ہو چکا ہے اور ان کا ہاتھ اب جو ہے نا اس طریقے سے مضبوط نہیں ہے, بلکہ ان کو اب جو ہے اپنے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے دوسروں کے سہارے کی ضرورت ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ اب تو وہ اور بھی انکوہیرنس کے ساتھ انکرا بیہیو کرے گا سیریا کے اوپر. ایران کے لیے بہت اچھا ہے کیونکہ جو ہے اگر ترکی جو ہے کوئی زیادہ زور نہیں لگا سکتا اسد حکومت کو گرانے کے لیے تو ایران کے لیے بہت اچھا ہے. سعودی عرب کے لیے اتنا اچھا نہیں ہے کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے ترکی کی معاونت کے ذریعے اسد حکومت کا خاتمہ بالخیر ہو, تو وہ جو ہے وہ تو اب نہیں ہوگا.
جی کامران بھائی یہاں ذرا سا رکے, میں فیروز سہیل صاحب کو 30 سیکنڈ کے لیے لے رہا ہوں. سر بلند ایجوت جیسا کوئی رہنما ترکی میں آئے گا اب؟
اس کا امکان ابھی نہیں ہے.
اچھا
بلند ایجوت جیسے لیڈر کا.
تو کمال اتاترک زندہ باد یا مردہ باد؟
ترکی میں دیکھیں یہ جو پاکستان کے ہمارے میڈیا میں بہت اچھالا گیا, ترکی میں یہ بات نہیں اتنی اچھالی گئی کہ اتاترک جو ان پاپولر, اتاترک آج بھی دنیا کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں ایز اے فاؤنڈر فادر اپنی بابا قوم کے حوالے سے جو سروے ہوا ہے. تو یہ کہنا کہ کمالزم ختم ہو گیا یا کوئی پوسٹ کمالزم سیکولرزم ہے, سیکولرزم سیٹلڈ ہو گیا تھا اپنی ایکسٹریمزم جو اس کی تھی 60s میں جب عدنان مندرس کی پھانسی ہوئی تھی. لیکن بلند ایجوت جیسے لیڈر کمال ہیں لیکن وہ اتنے ڈائنامک نہیں ہیں جیسے میرے دوست بلند ایجوت تھے.
تو بالکل, حالانکہ میں نے کہا تھا آخری سوال یہ تھا, لیکن کامران میں آپ کو ایسے جانے نہیں دوں گا. کرد جو نیا گلدستہ لے کر کے آئے ہیں آپ کے لیے 30 سیکنڈ, وہ کون سی مہک کی خوشبو بکھیرے گا؟
دیکھیں اس وقت جو کردوں کو جو اپنا کامیابی ملی ہے الیکشن کے اندر ترکی کے اندر, یہ ایک ایسے ٹائم پہ آتی ہے کہ جب سیریا کے کرد بھی ابھر رہے ہیں کیونکہ جو ہے انہوں نے بھی علاقہ پہ قبضہ کر لیا سول وار کے کانٹیکس میں. اسی طریقے سے جو داعش کا سلسلہ عراق میں چل رہا ہے اس وجہ سے وہاں کے کرد جو ہیں.
بخاری بہت بہت شکریہ. فاروق سہیل گوندی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ,
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس, ایم آئی کے پاس, ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں تو یہ آ جائیں گے, بالکل اس کے اندر آ جائیں گے, زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے, گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں, کور کمانڈر ہوتے ہیں, چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے, کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے, ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں, وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن کی ہوتی ہے, جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے, جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی.
مصباح الحق کی قیادت میں پاکستانی کرکٹ ٹیم آج سری لنکا کے دورے پر روانہ ہو رہی ہے. اس دورے میں وہ 3 ٹیسٹ میچز, 5 ون ڈے اور 2 T20 کھیلے گی. پہلے مرحلے میں ٹیسٹ سیریز کے لیے ٹیم کا اعلان کیا گیا ہے. محدود اوورز کے میچوں کے لیے ٹیم کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. پاکستانی ٹیم 11 جون سے سہ روزہ میچ کے ساتھ دورے کا آغاز کرے گی. پہلا ٹیسٹ میچ 17 جون سے گال میں کھیلا جائے گا, دوسرا ٹیسٹ میچ 25 جون سے کولمبو میں اور تیسرا ٹیسٹ میچ 3 جولائی سے پالی کلے میں ہوگا. بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان وہی ٹیسٹ میچ کل سے فتح اللہ میں کھیلا جا رہا ہے. کپتان وراٹ کوہلی کا کہنا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بھارتی ٹیم ٹیسٹ میچز پر بھی توجہ دے اور انہیں جیتنا شروع کرے. وراٹ کوہلی کا یہ بحیثیت کپتان پہلا باضابطہ دورہ ہے. اس سے پہلے انہوں نے مہندر سنگھ دھونی کی جگہ آسٹریلوی دورے میں 2 ٹیسٹ میچوں میں کپتانی کی تھی.
لوئس ہیملٹن ناؤ وِنز ان کینیڈا, اٹس نمبر 4.
برطانیہ کے لوئس ہیملٹن نے کینیڈین گراں پری جیت لی, یہ اس سیزن میں ان کی 4th کامیابی ہے. اس طرح ان کے 154 پوائنٹس ہو گئے ہیں جو جرمنی کے روزبرگ سے 17 زیادہ ہیں. فیفا کے ایک سرکردہ عہدیدار ڈومینیکو اسکالا کا کہنا ہے کہ فیفا میں رشوت کے شواہد سامنے آنے کی صورت میں روس اور قطر 2018 اور 2022 کے عالمی کپ کی میزبانی سے محروم ہو سکتے ہیں. اسکالا فیفا کی آڈٹ کمیٹی کے سربراہ ہیں. تاہم ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک روس اور قطر کی جانب سے میزبانی کے حصول کے لیے رشوت دیے جانے کے شواہد انہوں نے نہیں دیکھے ہیں.
چیمپئنشپ پوائنٹ, بیک ہینڈ ریٹرن فرام جوکووچ, دی بیک ہینڈ ونر فرام وابرینکا.
فرینچ اوپن کے فائنل میں شکست سے دوچار ہونے والے عالمی نمبر 1 نوویک جوکووچ کا کہنا ہے کہ تیسری مرتبہ فرینچ اوپن کے فائنل میں شکست ان کے لیے تکلیف دہ ہے, اور خاص کر اس مرتبہ جب وہ اچھی فارم میں تھے. لیکن یہ کھیل ہے اور اس میں آپ کو شکست تسلیم کرنی پڑتی ہے.
کھیلوں کا کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی. شازیہ حسین نے خبروں کی سرخیاں آنے والی ہیں لیکن ایک ٹویٹ میں آپ پڑھ کے سنا دوں. شازیہ حسین نے مجھے مخاطب کر کے کامران بخاری اور بی بی سی اردو کو مخاطب کر کے لکھا ہے کہ ترکی کا انتخاب بہت ٹھیک سر, یہ پاکستان کا بجٹ 2015, اس پر تبصرہ کا فرمائیے گا, بڑی بےتابی کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں. میں اپنے ایڈیٹر تک یہ پیغام پہنچانے والا ہوں. لیکن سربین کا نصف آیا, اس موقع پر خاص خاص خبروں کی سرخیاں آتی ہیں. آج خبروں کا مورچہ احمد رضا کے پاس ہے.
ترکی کے پارلیمانی انتخابات کے غیر واضح نتائج سامنے آنے کے بعد صدر رجب طیب اردوغان نے تمام سیاسی جماعتوں سے کہا ہے کہ وہ ملک میں استحکام کی واپسی یا بحالی کے لیے مدد کریں. بلوچستان کے شہر کوئٹے میں کل مسلح حملے میں شیعہ ہزارہ برادری کے 5 افراد کی ہلاکت کے خلاف آج یوم سیاہ منایا گیا. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے گلگت بلتستان کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے لیے آج ووٹ ڈالے گئے. شام کے شمالی علاقے میں اطلاعات ہیں کہ حکومتی فورسز کی بمباری سے 49 عام شہری مارے گئے ہیں. آسٹریا کی ایک یونیورسٹی کے تحقیق کاروں نے دنیا کی ایسی پہلی مصنوعی ٹانگ بنائی ہے جو اصل ٹانگ کی طرح محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اور بھارت میں مسلم علماء نے اسکولوں میں یوگا کے فروغ کی حکومتی پالیسی کے خلاف ملک گیر مہم چلانے کا اعلان کیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے احمد رضا سے سنا, لگتا ہے آج کا سربین الیکشن اسپیشل ہے. ترکی کے الیکشن کے بعد میں نے یہ سوچا تھا کہ گلگت بلتستان کے عوام کا ذکر ہوگا جنہوں نے ووٹ دیے ہیں, اور شمالہ جعفری کو میں آلریڈی ٹویٹ بھی کر چکا تھا لیکن ابھی ایڈیٹر نے کہا نہیں جی پہلے چلتے ہیں پاکستان کے زیر انتظام گلگت اور بلتستان کے مقامی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کی طرف, جن میں 24 نشستوں کے لیے آج ووٹنگ ہوئی ہے جو اب سے کچھ دیر پہلے مکمل ہو گئی. گلگت اور بلتستان کے انتخابات کے بارے میں ہم نے سیر حاصل پروگرام نشر کیے جس کے لیے ہمارے ساتھی ظہیر الدین بابر انہی شمالی علاقوں میں موجود رہے. اس وقت ظہیر الدین بابر براہ راست گلگت سے ٹیلی فون لائن پر بات کر رہے ہیں. ظہیر, آج ووٹنگ کیسی رہی؟
ووٹنگ شفیع بہت عمدہ رہی, بہت منظم رہی. دن بھر جن پولنگ سٹیشنز پر مجھے جانے کا اتفاق ہوا وہاں فوجیوں نے خاصا جو ہے نظام سنبھال رکھا تھا. باہر طویل قطاروں سے لے کر اندر جو ووٹنگ ہال میں ووٹنگ ہو رہی تھی وہاں تک جب کبھی کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی کا ایجنٹ کوئی اونچی آواز نکالتا تھا تو فوجی انہیں خاموش کرا دیتے تھے. عملے کے ساتھ خاصا وہ تعاون کر رہے تھے.
نہیں نہیں نہیں, کیسے خاموش کراتے تھے؟
اچھا ماحول.
نہیں 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 نہیں, بڑے کام کی بات کہی آپ نے, کہا فوجی ان کو خاموش کرا دیتے ہیں. کیسے؟ انگلی دکھا کر کے, کچھ اور اشارہ کر کے, یا صرف آنکھوں ہی آنکھوں سے کہتے تھے چبے؟
دیکھیے ان کے کندھوں پر گن تو ہوتی ہی ہے اور تھی آج بھی, بس اشارہ ہی کافی رہتا تھا. اور جو ووٹنگ کا ہال جتنے مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا, بڑے خاموشی سے ایک ووٹر اندر آتا تھا عملے کے پاس, اپنا ووٹ ڈالتا تھا اور چلا جاتا تھا.
تو بالکل ایک سوال اور بھی ظہیر الدین بابا, کہ سیکیورٹی کے انتظامات کیسے تھے؟ کوئی خاص بات دکھائی دی؟
فوج ہی خاص بات تھی ان انتخابات کے انعقاد کے لیے کہ پہلی دفعہ ان کی نگرانی میں انتخابات ہوئے. تو اس کا کچھ جو نتیجہ دیکھنے میں آیا, ابھی کچھ دیر پہلے گلگت کے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر سے میری بات ہو رہی تھی, تو گلگت کے یہ جو تین حلقے ہیں ڈسٹرکٹ کے, یہی حساس ترین ہوتے ہیں. یہاں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ سارے خطے میں پھیلتا ہے. تو انہیں میں نے پوچھا کہ تاریخ کی نسبت آج کے انتخابات کے انعقاد کو 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے؟ تو کہنے لگے میں تو 10 میں سے 10 دوں گا. پر جو پولیس کے کنٹرول روم سے میری بات, خطے سے کہیں بھی تشدد کی کوئی اطلاع نہیں ہے. یہ البتہ جو چھوٹی چھوٹی تو میں ایک ماحول بن جاتا ہے کبھی کبھی, اس طرح کی اطلاعات مختلف علاقوں سے آتی رہیں.
تو ظہیر الدین بابر, میں تو خیر 10 میں سے 10 نمبر نہیں دے سکتا کہ اس لیے کہ ممتعین کے اعتبار سے میں بہت سخت ہوں, لیکن جتنی اچھی رپورٹنگ کی اور جتنے وہاں سے آپ کے پیکیجز آئے اور آج جو آپ پروگرام میں, اس کے لیے 10 میں سے 7.5, بہت بہت شکریہ. لیکن یہ بھی ڈسٹنکشن ہوئی نا.
بہت شکریہ شفیع, یہ بھی بہت شکریہ,
بہت بہت شکریہ. گلگت بلتستان کے عوام نے آج ایگزیکٹو آرڈر کے تحت وجود میں آنے والی اسمبلی کے لیے دوسری مرتبہ اپنا حق رائے دہی استعمال کیا ہے. سن 2009 کی انتخابی مہم پر فرقہ وارانہ رنگ کافی غالب رہا اور ووٹ مذہب کی بنیاد پر دیے گئے تھے. تاہم 5 سال میں گلگت بلتستان کو کچھ اور ملا یا نہیں, سیاسی سوجھ بوجھ اور اپنے حقوق سے آگہی ضرور ملی ہے۔ اس مرتبہ الیکشن کے مباحثوں میں کون سا نقطہ غالب رہا اور ووٹرز کی اپنے نمائندوں سے کیا توقعات رہیں؟ گلگت سے شمائلہ جعفری کی خصوصی رپورٹ۔
اکبر حسین 20 برس سے اسلام آباد اور گلگت کے درمیان گاڑی چلا رہے ہیں۔ ان کا کاروبار علاقے میں سیاحت سے وابستہ ہے، جو کہ پاکستان میں امن و امان کی مجموعی صورتحال سے کافی متاثر ہوا ہے۔ اکبر کاروبار کے اتار چڑھاؤ سے پریشان تو ہیں اور توقع بھی رکھتے ہیں کہ آنے والی حکومت ایسے اقدامات کرے گی کہ ان کے گھر میں خوشحالی ہو، لیکن حالیہ انتخابات میں اپنے نمائندوں سے ان کی توقعات کچھ مختلف ہیں۔
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک ہمارے وفاق کے اندر ہمارے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہمیں نمائندگی نہیں دیا گیا ہے، ہمیں نہ سینٹ پہ نمائندگی دیا گیا ہے، نہ ہمیں قومی اسمبلی میں نمائندگی دیا گیا ہے۔ یہاں پہ گلگت بلتستان کی ابھی جو بھی اسمبلی ہمارے بنے گی، تو ہماری دعا ہے کہ وہ قومی اسمبلی تک پہنچ جائے، سینٹ تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے، جو حقوق ہمارے ہے اسی پہ آواز اٹھائے جائے۔
اور صرف اکبر نہیں، گلگت بلتستان میں ووٹر کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، اپنے آئینی حقوق حاصل کرنے کے لیے اتنا ہی پرعزم ہے جتنے کہ اکبر۔ گلگت بلتستان کو 2009 میں سیلف گورننس آرڈر کے تحت ایک قانون ساز اسمبلی دی گئی، جس کا وزیر اعلیٰ بھی ہے اور صوبے کا ایک گورنر بھی، لیکن یہاں کے سیاست دانوں اور عوام کا ماننا ہے کہ انہیں نہ تو حقیقی اختیارات ملے ہیں اور نہ ہی انہیں اس طرح سے پاکستان کا حصہ بنایا گیا ہے جس طرح کے پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے عوام کو۔ 2009 میں فرقہ وارانہ رنگ انتخابات پر حاوی رہا، لیکن 5 برس میں گلگت بلتستان کے عوام کو سیاسی پختگی ملی ہے۔ اس مرتبہ لوگ اپنے حقوق کے لیے اور اپنے علاقے کی ترقی کی بنیاد پر حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ پارٹی کوئی بھی ہو، منشور کیسا بھی ہو، گلگت کے سیاستدان آئینی حقوق کے حصول پر متفق ہیں، اور پاکستان میں سیاستدان بھی ان حقوق کے مخالف نہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ آخر گلگت کی عبوری حیثیت کو ختم کر کے اسے پاکستان کا مستقل حصہ بنانے کی راہ میں رکاوٹ ہے کیا؟ گلگت بلتستان کے نگران وزیر اطلاعات عنایت اللہ خان شمالی نے بتایا،
آئینی حقوق کے مسئلے میں مسئلہ کشمیر ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، چونکہ یہ ایریا جو ہے کشمیر کی ایک ٹریٹری رہی ہے، اور اس حوالے سے اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں۔ اس حوالے سے وفاق کے لیے بھی کچھ مسائل تو ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان مسائل کو بھی، جو کشمیر ایشو ہے اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے، یہاں کے لوگوں کے لیے ایک بنیادی اور سیلف آپ اٹارنمی کہہ سکتے ہیں اس کو، وہ ملنی چاہیے۔
وہ درمیانی راہ کیا ہے؟ اس پر گلگت کی سیاسی پارٹیوں میں شدید اختلافات ہیں۔ حافظ حفیظ الرحمان مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر ہیں اور خود بھی انتخابات میں امیدوار تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ آئینی حقوق کا تعین اور اس پر اتفاق رائے گلگت کے عوام کے لیے اہم ترین مسئلہ ہے۔
اس وقت جو ہمارے پاس نظام چل رہا ہے وہ ایک پریزیڈنشل جو ہے وہ آرڈر ہے، وہ آرڈیننس بھی نہیں ہے، وہ ایکٹ بھی نہیں ہے، وہ لا بھی نہیں ہے۔ تو اس گورننس آرڈر کو ریپیل کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انٹرم کانسٹیٹیوشن آف گلگت بلتستان، اس انٹرم کانسٹیٹیوشن کو آنے والی اسمبلی سے ویٹ کروایا جائے، اور اس کے بعد اس اسمبلی کو پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے اس سے ایکٹ آف پارلیمنٹ بنایا جائے، اور پاکستان کی پارلیمنٹ سے اس سسٹم کو جو پروٹیکشن دلائی جائے، یہ ایک تیسرا آپشن ہے۔
گلگت اپنے جغرافیے کے باعث پاکستان کی سلامتی کے لیے خاصا اہم ہے۔ اس کی سرحدیں روس، چین، بھارت کے زیر انتظام کشمیر اور افغانستان سے ملتی ہیں، اور تجزیہ کاروں کی رائے ہے کہ خاص طور پر پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کی تکمیل کے لیے گلگت کا پرامن ہونا اور یہاں کے عوام کا سیاسی احساس محرومی دور ہونا انتہائی اہم ہے۔ گلگت بلتستان اسمبلی کے سپیکر وزیر بیگ کہتے ہیں،
ہم جو ہے ایسے علاقے میں رہائش پذیر ہیں جس کو کوئی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ چائنا سے تو ہمارا ڈائریکٹ رابطہ ہو گیا قراقرم ہائی وے کے ذریعے سے، اور ابھی آپ نے سنا اکنامک کوریڈور بھی یہیں سے بن رہا، خنجراب سے لے کے کوہستان تک سارا علاقہ ہمارا، اور راہداری کا جو سلسلہ ہے وہ کوئی آسمان سے بھی ہمارا ہے۔ احتجاج تو ہم نے ابھی تک نہیں کیا، ہم ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستانی بناؤ۔ بہت زیادہ احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری گلیاں گلیوں سے جو ہے کوئی آزادی سے گزر نہیں سکتا۔
آج کے انتخابات میں برسر اقتدار آنے والی حکومت آئینی حقوق کے معاملے پر کوئی پیش رفت کر پائے گی؟ مستقبل میں گلگت بلتستان کی سیاسی سمت اسی سے طے ہوگی. شمال جعفری، بی بی سی نیوز، گلگت بلتستان.
پاکستان کے انتخابات میں آئین کی آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت کئی افراد پر انتخابات میں حصہ لینے پر پابندی تھی. ساتھ ساتھ کالعدم تنظیموں کو انتخابات میں حصہ نہیں لینے دیا گیا، مگر پاکستان کے زیر انتظام گلگت بلتستان کی قانون ساز اسمبلی کے امیدواروں کے لیے ایسی کوئی پابندی نہ تھی. ایسا کیوں ہوا؟ سنیے گلگت سے ظہیر الدین بابر کی ہی رپورٹ جو ناروں کی آواز سے شروع ہوتی ہے.
گلگت کے حمایت اللہ نے حلقہ ون سے آزاد امیدوار کی حیثیت سے انتخابات میں حصہ لیا، انتخابی نشان استری کے ساتھ. ماضی میں ایک مرتبہ انتخابات بھی جیتے ہیں اور اس مرتبہ بھی جیت کر اپنے قائدین کے مشن کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں.
جس طرح میرا کاوری نے حلقے میں، ضلع میں، جن کے جو مجھے مشورہ دے رہے ہیں، ان کی مشورت سے میں کام کروں گا. بغیر مشورت جو میرے ساتھ مشورت کے لیے بیٹھے ہیں وہ سائی بنائی لوگ ہیں. میری قیادت جو گلگت بلتستان میں اس وقت میرے پن کمپین کے لیے آئی ہے، اس کا کردار مثالی ہے پاکستان کے اندر.
حمایت اللہ کے جلسے میں ان کے قائد کی آمد ہوتی ہے، موٹر سائیکلیں، گاڑیاں، ایک بڑے قافلے کی شکل میں. سبز، لال اور کالی سفید دھاریوں کے جھنڈے قافلے کی ہر گاڑی پر ہیں، ہوا میں لہرا رہے ہیں. جس لینڈ کروزر سے حمایت اللہ کے قائد اترتے ہیں اس پر سبز رنگ کی سرکاری نمبر پلیٹ ہے. پیچھے پولیس کی ایک گاڑی ہے جس پر لاہور کی نمبر پلیٹ ہے. ان کی آمد پر جلسہ گاہ نعروں سے گونجنے لگتی ہے. پاکستان میں وفاقی وزارت داخلہ اور گلگت بلتستان میں بھی وزارت داخلہ کی کالعدم تنظیموں کی فہرست میں شامل اہل سنت والجماعت کے سربراہ مولانا احمد لدھیانوی حمایت اللہ کی جلسہ گاہ میں پہنچے ہیں.
ہمارا نمائندہ جب پارلیمنٹ میں جائے گا تو پارلیمنٹ کے ذریعے سے ایسی قانون سازی کریں گے جس کے ذریعے سے یہ جو شیعہ سنی عنوان کے اوپر تنازعات ہیں اس کا خاتمہ ہو جائے اور گلگت بلتستان میں اور پورے پاکستان میں.
کالعدم اہل سنت والجماعت نے گلگت میں دو آزاد امیدواروں کی انتخابی مہم کی حمایت کی کیونکہ اسے جماعت کی حیثیت سے قانون ساز اسمبلی کے انتخابات لڑنے کی اجازت نہیں ملی. مولانا احمد لدھیانوی تو جلسے کرتے رہے، البتہ ان سے پہلے انہی کی تنظیم کے جنرل سیکرٹری اورنگزیب فاروقی کو گلگت کی انتظامیہ نے شہر بدر کر دیا تھا، جس کے فوری بعد انہیں چند روز پہلے اسلام آباد میں گرفتار کیا گیا. کالعدم اہل سنت والجماعت ہی نہیں، سرکاری فہرستوں میں شامل ایک اور مذہبی جماعت اسلامی تحریک پاکستان نے جماعتی بنیادوں پر گلگت بلتستان کے انتخابات میں حصہ لیا.
ہم بیٹے کس کے؟ ہم بیٹے کس کے؟
10 امیدوار میدان میں کھڑے کیے، جن میں سے ایک محمد علی حیدر ہیں.
قائد ملت جعفریہ علامہ سید ساجد علی نقوی کا یہ ویژن ہے، اتحاد بین المسلمین کے دائی ہیں.
محمد علی حیدر تحریک جعفریہ پاکستان کے جنرل سیکرٹری رہے. 2002 میں اس جماعت پر پابندی لگی تو اس کا نام اسلامی تحریک پاکستان رکھا گیا. 2003 میں اس پر بھی پابندی لگا دی گئی. کالعدم جماعتوں کی تازہ فہرستوں میں آج تک اسلامی تحریک پاکستان پر پابندی ہے اور محمد علی حیدر کا نام اس کے کرتا دھرتا لوگوں میں شائع کیا جاتا ہے. ان کی انتخابی مہم کے دوران کالے اور سرخ رنگ کے جو جھنڈے لہرائے گئے ان پر تحریک جعفریہ پاکستان کے مخفف درج تھے. گلگت بلتستان کے چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائرڈ طاہر علی شاہ نے اسلامی تحریک پاکستان کو انتخابات لڑنے کی اجازت دی.
تو وہ میرے پاس اسلامی تحریک والے آئے اس آرڈر کے ایشو ہونے کے بعد، کہا جی ہم بین نہیں ہیں، ہم جو یہ جو آپ کا چیف الیکشن کمشنر پاکستان ہے ان کی لسٹ میں ایز اے گزٹ وی آر نوٹیفائڈ ایز پولیٹیکل پارٹیز. تو میں نے اس پہ کوئری کری، میں نے ان سے پوچھا کہ وائی یو ہیو بینڈ آن واٹ گراؤنڈ. تو انہوں نے بتایا جی کہ ہمیں داخلہ کی طرف سے کوئی لسٹ آئی تھی پرانی، اس بیس پہ ہم نے لسٹ وہ کیا.
اور اس کا تعین پاکستان کی سپریم کورٹ کے فیصلے کی بنیاد پر کیا گیا.
تو میں نے سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھا، اس میں گورنمنٹ نے جو ریفرنس دائر کیا تھا اپنے اس ریکمنڈیشن کو کنفرم کرنے کے لیے، دیٹ واز ٹرن ڈاؤن، اور انہوں نے اپنی وہ جو پہلی حیثیت تھی وہ ان کی برقرار رہی، اور 2013 کے الیکشن میں اسی سمبول کے تحت دے ٹک پارٹ ایز اے پولیٹیکل پارٹی.
انتخابات تو گزر چکے لیکن معاملہ ختم نہیں ہوا، کیونکہ انتخابات کا تیسرا مرحلہ ابھی باقی ہے جس میں متنازع امور پر نظر ثانی کی جا سکتی ہے۔
نہیں، ٹریبیونل یہ ہے کہ اس کو آج خود بھی دیکھنے کے اختیارات ہیں، لیکن کسی پارٹی یا کسی شخص کے اعتراض پہ بھی کہ یہ اس طرح سے ہوا ہے، یہ بین تھا جس نے اس طرح کا ڈکلریشن بھرا لیکن آفٹر ڈیٹ جو ہے نا اس نے وائلیشن کی، اس نے پارٹی کے حساب سے اس کو چلایا، تو یہ پرو ہو جائے گا تو ہی کین بی ڈسکوالیفائیڈ ایون آفٹر الیکٹڈ ہی بینگ الیکٹڈ۔
گلگت بلتستان میں آج کے انتخابات کے پرامن انعقاد کو تاریخی قرار دیا جا رہا ہے۔ مبصرین کی رائے ہے کہ 2009 میں اس خطے کو ملنے والے سیاسی نظام نے یہاں مذہبی جماعتوں کا زور توڑا، فرقے کی سیاست کم ہوئی اور قومی سیاسی جماعتوں کو جگہ ملی۔ آزاد امیدوار کی آڑ میں یا عدالتی احکامات کے سہارے انتخابات لڑنے والی کلدم جماعتوں کو کتنا مینڈیٹ ملتا ہے، اس کا فیصلہ آج کی پولنگ کے نتائج سامنے آنے کے بعد ہو سکے گا۔ ظہیر الدین بابر، بی بی سی، گلگت۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں گزشتہ روز تشدد کے واقعات میں ہلاکتوں کے خلاف ہزارہ قوم پرست جماعت، ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی اور شیعہ تنظیموں کی جانب سے یوم سیاہ منایا گیا۔ ان واقعات کے خلاف شہر کے بعض علاقوں میں احتجاج کے علاوہ کاروباری مراکز بھی بند رہے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
یوم سیاہ اور ہڑتال کی کال مختلف شیعہ مذہبی تنظیموں کے علاوہ ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی نے دی تھی۔ علمدار روڈ پر ہونے والے ایک مظاہرے کے دوران شرکا نے یہ نعرے لگائے۔ پولیس حکام کے مطابق گزشتہ روز شہر میں چائے فروخت کرنے والی ایک دکان پر فائرنگ سے ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے پانچ افراد ہلاک ہوئے تھے، جبکہ اس واقعے کے بعد پشتون قبائل سے تعلق رکھنے والا ایک شخص بھی مارا گیا تھا، جس کے لوائقین کے مطابق وہ مشتعل مظاہرین کی فائرنگ سے ہلاک ہوا۔ گزشتہ روز شہر میں رونما ہونے والے واقعات کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں نے 10 سے زائد مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے۔ بدامنی کے کسی بھی بڑے واقعے کے بعد یہاں کے حکام کی جانب سے گرفتاریوں یا ملزمان کے خلاف دیگر کاروائیوں کے حوالے سے پریس کانفرنس کرنے کے علاوہ میڈیا کو بیانات جاری کیے جاتے ہیں۔ گزشتہ سال اگست کے مہینے میں خالد ایئربیس پر ناکام حملے کے حوالے سے گرفتاریوں سے متعلق آج ایک پریس کانفرنس کی گئی۔ بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی کا اس حوالے سے کہنا تھا۔
لیکن آج جو تین لوگ ہم آپ کے سامنے یہاں پر ہم نے لائے ہیں، یہ کل ہماری پولیس نے انٹیلیجنس ایجنسیز کی مدد سے تین دہشت گرد جن کا تعلق کلدم تنظیم سے ہے ان کو گرفتار کیا ہے۔ میں کوئٹہ پولیس کو اور خفیہ اداروں کو اس کامیابی پر شاباش دیتا ہوں۔
کوئٹہ شہر میں فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ کے عالیہ واقعات میں زیادہ تر دکانداروں کو ہدف بنایا گیا۔ وزیر داخلہ کے ہمراہ پریس کانفرنس کے موقع پر سی سی پی او کوئٹہ عبدالرزاق چیما نے بتایا کہ ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے دکانداروں کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز کے واقعے میں غفلت کے مرتکب پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ شہر میں گزشتہ روز رونما ہونے والے واقعات کے بعد ایک مرتبہ پھر ایک ہفتے کے لیے موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی کے علاوہ دفعہ 144 کے تحت چار سے زائد افراد کی اجتماع اور اسلحے کی نمائش پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
ذرا پاکستان کے ہمراہ بھارت پر نظر ڈالیں اور اس کے تعلقات بنگلہ دیش کے ساتھ۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ بنگلہ دیش کو نئی بھارتی خارجہ پالیسی کی ایک بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ دونوں ممالک نے 22 معاہدوں پر دستخط کیے، جن میں سب سے اہم وہ معاہدہ ہے جس کے تحت دونوں ممالک نے اپنا پرانا اور پیچیدہ سرحدی تنازع ختم کر لیا ہے، لیکن باہمی تعلقات میں سخت آزمائشیں ابھی باقی ہیں۔ تفصیل کے ساتھ دہلی سے سہیل حلیم۔
بنگلہ دیش اور بھارت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ سرحد کا تعین کچھ اس انداز میں کیا گیا ہے کہ ایک بھارتی ریاست سے دوسری ریاست میں جانے کے لیے ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ بیچ میں بنگلہ دیش کا علاقہ ہے۔ وہاں سے گزرنے کی اجازت ہو تو یہ سفر چند ہی گھنٹوں میں طے کیا جا سکتا ہے۔ نریندر مودی کے دورے سے یہ فاصلہ اب کم ہو گیا ہے۔ باہمی تعلقات میں کچھ پیچیدہ اختلافات ابھی باقی ہیں، لیکن دوستانہ تعلقات کی پائیدار بنیاد بھی ہے، جس کا ذکر نریندر مودی نے بار بار کیا۔
جس بنگلہ دیش کے سپنوں کو میرے دیش کے جوانوں نے خون سے سینچا ہو، اس بنگلہ دیش کی ترقی ہم لوگوں کے لیے इससे बड़े कोई आनंद का विषय नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई गौरव का विषय नहीं हो सकता।
इस दौरे में आखिरकार उस माहिदे को भी अमली शक्ल देने की राह हमवार हो गई, जिससे सरहद के करीब एक दूसरे के इलाकों में रहने वाले तकरीबन 50,000 भारतीय और बांग्लादेशी शहरियों की जिंदगी बदल जाएगी। ये वो लोग हैं जिनकी जिंदगी एक नक्शे पर चलाए जाने वाले कलम से अजाब बन गई थी। ढाका से सहाफी और तज़िया निगार बदरुल अहसन।
तो हम ये कहेंगे जो उनके जो नरेंद्र मोदी साहब की जो विजिट बहुत सक्सेसफुल है, काफी इवेंटफुल है, और हम इसे कंपेयर कर रहे हैं जो 1972 में जो मिसेस इंदिरा गांधी आई थी, वहां तो कुछ एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो एक इंदिरा गांधी जी आई थी लिबरेशन के बाद, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है।
बांग्लादेश से ताल्लुकात में बेहतरी नरेंद्र मोदी की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की एक कड़ी है, जिसके तहत वो हमसाया ममालिक से दोस्ताना ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। साबिक सिफारतकार वीना सीकरी, जो ढाका में भारतीय सफीर रह चुकी हैं।
मेरा ख्याल जो हमारे प्रधानमंत्री की जो नेबरहुड फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी है, इसका तो ये सबसे अहम मुद्दा है, क्योंकि अब तक जो नेबरहुड में उनकी विजिट हुई है, ये तो बिल्कुल उससे सबसे सक्सेसफुल विजिट है, क्योंकि इतने ब्रॉड रेंज ऑफ अग्रीमेंट्स हुए हैं, कवरिंग इतने ब्रॉड रेंज ऑफ एक्टिविटीज जो कि कभी हुआ नहीं है। आई थिंक भारत और बांग्लादेश नाउ इज अ न्यू पैराडाइम ऑफ रिलेशंस इन साउथ एशियन कंट्रीज।
लेकिन बांग्लादेश में मोदी ने पाकिस्तान का भी तफसील से जिक्र किया। उनके अल्फाज के इंतखाब से लगा कि फिलहाल इन ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान शामिल नहीं है।
जो पाकिस्तान आए दिन हिंदुस्तान को परेशान करता रहता है, नाको दम ला देता है, टेररिज्म को बढ़ावा की घटनाएं घटती रहती है, भारत के पास 90,000 सैनिक पाकिस्तान के कब्जे में थे, लेकिन यह हिंदुस्तान का चरित्र देखिए, हिंदुस्तान की सेना का चरित्र देखिए, हमने बांग्लादेश के विकास की चिंता की, बांग्लादेश के स्वाभिमान की चिंता की, बांग्लादेश की धरती का उपयोग हमने पाकिस्तान पर गोलियां चलाने के लिए नहीं किया। क्यों? हम चाहते थे कि बांग्लादेश बंगबंधु के नेतृत्व में आगे बढ़े, विकास की नई ऊंचाइयों को पार करे, ये हमारा सपना था, और इसलिए हमारे सपनों को चूर कर दिया, हमारी मुसीबतों को हमने दफना दिया, और हमने 90,000 सैनिक वापस दे दिए।
भारत के खारजा सेक्रेटरी एस जयशंकर के मुताबिक बांग्लादेश से ताल्लुकात नई बुलंदियों पर पहुंच गए हैं।
इन शॉर्ट व्हाट वी हैव अचीव्ड टुडे इज टू प्लेस आवर रिलेशनशिप ऑन अ कंप्लीटली न्यू प्लेटफॉर्म वेयर आवर बिजनेस कम्युनिटी।
लेकिन इस दोस्ती में अभी कई सख्त आजमाइशें बाकी हैं। इनमें सबसे बड़ी रुकावट तीस्ता नदी के पानी का बंटवारा है, जिस पर दोनों ममालिक ने काफी सख्त रवैया अख्तियार किया है।
क्योंकि हमारे यहाँ भी काफी डिफिकल्ट सिचुएशन है इस वक्त, वो नॉर्थ बंगाल में जहाँ तीस्ता रिवर है, वहाँ हमारे जो हमारे तरफ से जो रिवर वो सूख गई, और हमारे जो फार्मर्स है, हमारे जो किसान है, वो काफी डिफिकल्टीज में है। तो भारत के प्रधानमंत्री की इस एश्योरेंस से काफी हद तक हमारी जो चिंता थी, हमारी दुश्चिंता थी, वो काफी दूर हो गई है।
मुस्तकबिल में ये इख्तलाफात दोबारा सर उठा सकते हैं, लेकिन फिलहाल जश्न का माहौल है, और यहाँ बांग्लादेश के दौरे को नरेंद्र मोदी की खारजा पॉलिसी की एक बड़ी कामयाबी बताया जा रहा है। सुहेल हलीम, BBC दिल्ली।
पाकिस्तान में सन 2010 का सैलाब बहुत सो को बहुत कुछ दे गया, बहुत सो का बहुत कुछ बहा ले गया। सैलाब से मुतासरा खानदानों की खवातीन खासी मुतासर हुई, अपनी मदद आपके तहत घरों से निकली, नौकरियां की, लेकिन 5 साल गुजरने पर इन खवातीन का ज्यादा रुझान पता है किस तरफ है? अपने जाती कारोबार की तरफ है। मुजफ्फरगढ़ की तहसील कोट अद्दू से शुमैला खान की रिपोर्ट सुनिए।
जनूबी पंजाब के जिले मुजफ्फरगढ़ की एक तहसील कोट अद्दू की रुखसाना परवीन 5 साल पहले आने वाले सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हुई थी। घर बार समेत जरई जमीन को भी शदीद नुकसान पहुंचा था, लेकिन हिम्मत नहारी और एक गैर सरकारी इदारे आवास कम्युनिटी डेवलपमेंट के साथ सड़कों की मरम्मत का काम करती रही।
आवास की तरफ नौकरी मिली है, कच्चे रोड पे काम करते।
आवास की तरफ से नौकरी मिली थी, कच्ची सड़क पे काम करती थी, 3 किलोमीटर दूर तक मट्टी बिछाती थी। इसी तरह मैंने कुछ बचत की और सोचा कि नौकरी तो है, 2 साल में पैसे जमा कर लूंगी और अपना कारोबार शुरू करूंगी।
پھر میں نے کریانہ سٹور کھولا، اچھی کمائی ہو جاتی ہے، 80,000 سے کاروبار شروع کیا تھا اور 30,000 کی بچت بھی ہو چکی ہے۔
بچت بھی ملی ہے نوکری دی، 80,000 تو کاروبار شروع کیتا ہے۔
2 سال بعد سڑکوں کی مرمت کا کام ختم ہوا تو رخسانہ نے شیل تعمیر نامی ایک پروجیکٹ کے ذریعے آئل چینج کا کام سیکھا۔ اس پروجیکٹ کے تحت 25 خواتین کو آئل چینج کی تربیت دی گئی، لیکن سوائے رخسانہ کے اس کام کو کسی عورت نے اپنا ذریعہ معاش نہیں بنایا۔ رخسانہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے یہ پیشہ کیوں اپنایا۔
میں کو اچھا لگتا ہے کام، میں کو مقصد ہے، میں کو سارے کو ایک ہے تو سب یہ کام کرو۔
مجھے یہ کام اچھا لگتا ہے اور میں نے سب سے کہا ہے کہ وہ بھی یہ کام کریں۔ مجھے اس کام میں بچت ملتی ہے اور مجھے اپنے بچوں کا روزگار بھی پیدا کرنا ہے۔ اس سے لوگوں کو بھی فائدہ ہے کہ انہیں دور نہیں جانا پڑتا۔ رخسانہ نے مردوں والے اس کام کا انتخاب کیوں کیا اور اس جانب مردوں کا رویہ کیا ہوتا ہے؟
پہلے اچھا نہیں سمجھیں تھے، اچھا سمجھیں تھے، پہلے آدھے نیچے رہتا ہے۔
پہلے اس کام کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، اب اچھا سمجھتے ہیں۔ پہلے کہتے تھے عورت ہو کے تم یہ کام کیوں کرتی ہو، اور اب انہیں سہولت مل گئی ہے۔ اب 50 روپے میں تیل بھی مل جاتا ہے اور انہیں اس کاروبار سے فائدہ ہو رہا ہے۔ تیل اب گھر میں ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ پہلے لوگ مجھے باتیں سناتے تھے، لیکن اب اس کام اور مجھے دونوں کو اچھا سمجھتے ہیں۔
پہلے یہ اچھا نہ سمجھیں تو عورت تھی کہ تو کیوں یہ کام کرنی ہے، ان لوگ سننا اچھا رویہ رکھ دیں۔ چنگے۔
رخسانہ کے برعکس امینہ ارشاد ایک پڑھی لکھی خاتون ہیں۔ سیلاب سے پہلے اور بعد میں وہ مختلف جگہوں پر ملازمت کرتی رہیں، لیکن پھر انہوں نے اپنے گھر کے بیرونی کمرے میں ایک بوتیک کھولا جو اس علاقے کا پہلا اور واحد بوتیک ہے۔ سمینہ کو کپڑے فروخت کرنے اور اس کے لیے بوتیک بنانے کا خیال کیسے آیا؟
یہ ہے کہ مطلب پہلے میں جاب کرتی تھی، دوسروں کے انڈر کام کرنا ہوتا تھا، مطلب کبھی لیٹ ہو جاتی تھی۔ بچوں کی وجہ سے میرے بچے تھوڑے اب نارمل قسم کے ہیں تو مجھے بہت زیادہ پرابلم ہوتی تھی، تو اب جب گھر میں ہوں تو مطلب بچوں کو بھی بہت مطلب اچھے طریقے سے ان کا بھی خیال رکھ سکتی ہوں، اپنا کام بھی بہت اچھے طریقے سے چلا سکتی ہوں، اور اس میں مجھے تھوڑا پرافٹ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ پھر اس لیے مجھے جب میرے پاس اپنے پیسے ہوتے ہیں تو میں ہر چیز لے سکتی ہوں۔
کئی سالوں سے سمینہ کے بوتیک سے خریداری کرنے والی کرن کے خیال میں مرد دکانداروں کے بجائے ایک خاتون دکاندار سے لین دین میں انہیں بڑی سہولت ہوتی ہے۔
فرق بہت ہوتا ہے، ورائٹی کا بھی فرق ہوتا ہے، پھر کنسیشن وغیرہ جس طرح ہوتی ہے وہ تو مطلب ہی سیم ٹو سیم پرائز لے لیتے ہیں نا، لیکن آنٹی جو لے کے آتی ہے ہمارے ساتھ کنسیشن کرتی ہیں، مطلب ادھار پہ اگر ہم رکھنا چاہیں تو وہ بھی دے دیتی ہیں ہم لوگوں کو۔ اور ایک لحاظ سے یہ ہے کہ مطلب ان کو دیکھ کے ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے، ابھی ہم لوگوں کے ساتھ ہم بھی اس طرح کا ورک کریں جس طرح آنٹی کر رہی ہیں۔ آئے دن ہم لوگ تو ڈیلی بیسس پہ تو لے رہے ہوتے ہیں۔
کوٹ ادو میں خواتین کے مسائل کے حل کے لیے ایک غیر سرکاری ادارے کے ساتھ کام کرنے والی سماجی کارکن رضوانہ پروین کا خیال ہے کہ سیلاب نے جہاں لوگوں کے گھر بار اور معیشت کو نقصان پہنچایا، وہیں ان کے رویوں میں خواتین کی محنت کے بارے میں بڑی تبدیلی آئی ہے۔
کمپیریزن کروں تو 2010 میں خواتین اگر 50% باہر آتی تھی، کم از کم 80% خواتین ایسی ہیں جو مطلب کام کر رہی ہیں، کام کے حوالے سے وہ باہر آئی ہیں۔ اور کچھ اب تحصیل کوٹ اب ایک پسماندہ مطلب ایک تحصیل ہے، یہاں پر اب بازار جائیں گی یہاں تو آپ کو کچھ خواتین کی شاپس ملیں گی جنہوں نے پارلرس بنائے ہوئے ہیں۔ ولیج پر بھی خواتین نے اپنے پارلرس بنائے ہوئے ہیں تاکہ اپنی مطلب معیشت کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے، کیونکہ فلڈ سے پہلے وہ خواتین کہتی ہیں کہ ہمارا جو اتنا جو ہمارا نقصان ہوا ہے اس کی بھروائی ہم ابھی تک کر رہے ہیں، اگر ہم دونوں میاں بیوی مل کر اپنا مطلب اپنی معیشت کو بہتر نہیں کریں گے تو ہم کہیں نہ کہیں پیچھے رہ جائیں۔
لیکن سوال یہ ہے کہ سیلاب کے بعد ایسا کیا ہوا کہ زرعی معاشرے کی خواتین میں روایتی کاموں کے ساتھ ساتھ غیر روایتی کاموں میں دلچسپی بڑھنے لگی؟ اس کی وجوہات بتاتے ہوئے سماجی کارکن رضوانہ نے بتایا،
فلڈ کے بعد کیونکہ بہت ساری آرگنائزیشنز آئیں، انہوں نے سپورٹ کیا خواتین کو، کچھ ہنر مند بھی کیا تاکہ وہ جو ہماری اسکل ہے ہم اس کو اب استعمال کر رہی ہیں اپنی اکنامیکل بینیفٹ کے لیے، تاکہ ہم ایک تو جب وہ خواتین کہتی ہیں ہمیں تھوڑا بہت مطلب شعور تو آ گیا ہے، اس میں ہمیں یہ بھی مطلب پتہ چلا ہے عورت کے پاس اگر 2-4 پیسے اپنے ہوں تو مرد بھی اس کو رسپیکٹ کرتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ اس سے اس کی مرضی، اس کا مطلب فیصلہ سازی میں بھی اس کو شامل کرتا ہے اگر ہمارے پاس کچھ 4 پیسے ہیں، ورنہ تو مطلب کوئی ان کی رائے بھی نہیں ہے نا اس کی حیثیت ہوتی ہے۔
جنوبی پنجاب کے زرعی معاشرے کی خواتین کے لیے محنت مشقت کوئی نئی بات نہیں ہے، مگر سیلاب کے بعد ضرورت کے تحت اب اس کی شکل بدل رہی ہے۔ سماجی کارکنوں کے مطابق ان دیہی علاقوں کی خواتین فیصلہ سازی میں اپنی رائے کی اہمیت برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ چاہتی ہیں کہ وہ اپنی معاشی صورتحال بہتر کریں، غربت سے چھٹکارا پائیں اور اپنے بچوں کو تعلیم دلوا سکیں۔ شمائلہ خان،
بی بی سی نیوز کوٹدو.
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں, بلکہ کہیے گا سن رہے تھے. تجزیے, تبصرے, اچھے اچھے پیکجز اور آنکھوں دیکھے احوال والی رپورٹیں اپنے اختتام کو پہنچیں. ہر اچھے پروگرام کی طرح یہاں سربین اختتام کو پہنچتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر فیاض احمد, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق اور لندن سے گریم وائٹ. تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سب سے اجازت چاہوں گا, لیکن آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر یہ روایت لی ہے, اور خبروں کی ذمہ داری ہے آج احمد رضا کی.
ترکی کے پارلیمانی انتخابات کے غیر واضح نتائج سامنے آنے کے بعد صدر رجب طیب اردوغان نے تمام سیاسی جماعتوں سے ملک میں استحکام کی بحالی کے لیے مدد کا کہا ہے. بلوچستان کے شہر کوئٹے میں کل مسلح حملے میں شیعہ ہزارہ برادری کے پانچ افراد کی ہلاکت کے خلاف آج احتجاج کیا گیا. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے گلگت بلتستان کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے لیے آج ووٹ ڈالے گئے. شام کے شمالی علاقے میں اطلاعات ہیں کہ حکومتی فورسز کی بمباری سے 49 عام شہری ہلاک ہو گئے ہیں. آسٹریا کی ایک یونیورسٹی کے تحقیق کاروں نے دنیا کی ایسی پہلی مصنوعی ٹانگ بنائی ہے جو اصل ٹانگ کی طرح محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اور بھارت میں مسلم علماء نے سکولوں میں یوگا کے فروغ کی حکومتی پالیسی کے خلاف ملک گیر مہم چلانے کا اعلان کیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.